قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دوستو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم فریضہ دوسرے بہت سارے فریضوں میں سے ایک یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا سب سے بہترین تعارف کرانے والا ہو. لیکن ہماری بہت ساری کمیوں میں سے ایک حیرت انگیز کمی یہ ہے کہ ہم خود اللہ کو پہچانتے نہیں. جو اللہ کا حق ہے اور اس کا تعارف کرانا تو کجا. جب اللہ کی معرفت کسی بھی درجے میں آدمی کو حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے نقصانوں میں سے ایک عجیب نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم بھاری محسوس ہوتا ہے. اور جب اللہ کی معرفت کسی نے درجے میں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا حکم بھاری نہیں پیارا لگتا ہے. اللہ کا رحیم ہونا, اللہ کا محسن ہونا, اللہ کا قادر ہونا جتنا زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا جائے گا اتنا ہی اللہ کی بات ماننے میں لطف آتا رہے گا. یہ طے شدہ اصول ہے. قرآن کریم جتنا اللہ کا تعارف کراتا ہے اتنا اور کسی کا بھی نہیں. خود اللہ اپنا تعارف کراتا ہے, خود اللہ یہ بتاتا ہے میں کیا ہوں, میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات کیے ہیں. لیکن جب ہم ان باتوں کی طرف نظر نہیں کر پاتے, سن نہیں پاتے, معلومات نہیں ہوتی ہیں, تو اس لیے ہم صرف لفظ اللہ سنتے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کے ذات کے متعلق جو کچھ ہونا چاہیے, معلومات ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو پاتی. غور کریں, ہم کو پیدا کیا, اس پیدا کرنے میں ہمارا خود کا کوئی دخل نہیں, ہمارا مطالبہ بھی نہیں. اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہونے والے ہیں تو ہم چوائس کرتے, جی سنا آپ ہم کو بنانے والے ہیں تو دیکھیے ایک تو ہم کو انسان بنائیے اور مسلمان بنائیے, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بالفرض اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہم کیا کرتے. ہم تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پیدا ہونے والے تھے پھر اللہ نے ہم کو روک دیا, اب کوئی تو شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ہمارے مطالبے کے بغیر پھر پیدا کیا تو پیدا کرنے میں جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری مہیا کر دی. ہم کبھی کبھی غور کرتے ہیں, اللہ نے زبان دی, زبان سے ہم بولتے ہیں. ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ایک گاؤں ہے, ایک ہی گاؤں میں 60 آدمی گونگے ہیں, ایک ہی گاؤں میں 60 آدمی گونگے ہیں. تصور کریں آپ, ان 60 میں تو ہم بھی تو ہو سکتے تھے, یا ان 60 میں نہ صحیح ہم 60 سے باہر مگر گونگے ہو سکتے تھے. تو زبان دی اور زبان کے ساتھ بولنے کی طاقت بھی دی. وہ تمام انسان کے جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہی پیدا ہوئے, ساری زندگی کبھی نہیں سمجھ سکتے خوبصورتی کیا ہوتی ہے, سفید کسے کہتے ہیں, بدصورت کیا ہوتا ہے, کبھی نہیں جان سکتے. زندگی بھر وہ گویا اس دنیا کی دیکھنے سے محروم, زندگی بھر انسانوں کو دیکھنے سے وہ محروم. وہ سنتا ہے پھول مگر وہ نہیں مجھے بتا سکتا ہے ہوتا کیا ہے. وہ سنتا ہوگا بہت اچھا بہت حسین مگر وہ نہیں جان سکتا یہ ہوتا کیا ہے. یعنی گویا خوبصورتی اور بدصورتی اس پورے فلسفے سے وہ محروم. قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تب اسے پتا چلے گا دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, تو ان کے والدہ کو غم ہو گیا, باپ اس کا مر چکا ہے اور یہ نابینا ہو گیا تو کیا کروں گی میں. اللہ کی بندی مسلسل دعا میں شروع کر دیا اس نے رہنا مسلسل. ایک عرصے کے بعد اچانک رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بچے کی بینائی واپس کر دی. تو صبح جب اٹھے تھے امام بخاری ٹھیک, یہ بچپن ہی میں ہو گیا تھا, تو اللہ نے آنکھ عطا کر دی, کان عطا کیے, تمام آزاد دے دیے ہمارے مطالبے کے بغیر, ہماری چاہت کے بغیر. ہم کوئی ایجوکیشن بھی نہیں چلا سکتے تھے, کوئی درخواست بھی نہیں کر سکتے تھے. کتنا رحم کیا اس نے, اس دنیا میں پیدا کیا, اس دنیا میں جس جس چیز کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے ہم کو پتہ بھی نہیں تھا ہم کو ہوا چاہیے وہاں, وہ پہلے سے رکھی. ہم کو مانگے بیٹھے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں ہم کو پانی چاہیے, وہ رکھا اس نے پہلے ہی. ہم کو ایک خاص درجے کی گرمی چاہیے, وہ پہلے سے رکھی. اس سطح سے زیادہ گرمی نہیں ہونی چاہیے جو انسانوں کے لیے نہ کرے برداشت ہو, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے زمین کی گردش کا ایسا سسٹم کھڑا کر دیا کہ اس سے زیادہ گرمی نہیں آنے پائے گی, سورج اسی حد تک نیچے آئے گا, اس کے بعد پھر نہیں, اس سے ذرا نیچے اگر آ جائے گا تو یہاں زمین میں ساری چیزیں جل جائیں گی, اور جو اس کی آخری حد ہے اوپر اوپر جانے کی, اس سے اوپر اگر چلا جائے گا تو یہاں نیچے ٹمپریچر اتنا گر جائے گا کہ سارے جام ہو جائیں گے. تو نہ وہ ہونے دیا نہ یہ ہونے دیا. قرآن کریم ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں, تم ذرا غور کرو, دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے ہیں, ہر پھل کی بناوٹ الگ, ہر پھل کی پیکنگ الگ, ہر پھل کا ذائقہ الگ, اور ہر پھل کی تاثیر الگ. زمین بھی ایک ہی اور پانی بھی پیچھے سے ایک ہی. اگر یوں حکم دیا جاتا کہ دیکھو صاحب پھل طرح طرح کے, جتنے قسم کے پھل اتنے قسم کے پانی, جتنے قسم کے پھل اتنی قسم کی زمینیں ہونی چاہیے, تو کتنی مشکلات ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہے. زمین بیچاری ایک ہی, دھوپ بھی ایک ہی قسم کی, پیچھے سے پانی آ رہا وہ بھی ایک ہی قسم کا, لیکن شکلیں سب کی الگ بن رہی ہیں, رنگ سب کے الگ بن رہے ہیں, ذائقے سب کے الگ ہو رہے ہیں, یہ بھی میٹھا یہ بھی میٹھا یہ بھی میٹھا, 10 میٹھی چیزوں کو جمع کر دیجئے, اس کے باوجود آپ کہیں گے ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے. کھجور بھی میٹھی, سیب بھی میٹھا, سنترا بھی میٹھا, انار بھی میٹھا, ہر ایک کی مٹھاس میں فرق, حتیٰ کہ رس بھی اگر نکال کر پئیں گے تب بھی آپ جان جاتے ہیں کہ صاحب یہ میٹھا ہے مگر سنترا نہیں ہے, انار کا جوس ہے. جی وہ فرق بتائیے نا, ہے کیا دونوں میں فرق ہے, وہ ہم بتا نہیں سکتے مگر ہے فرق. اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ سارے پھل پیدا کیے ہوتے, مثلا شکل ایک بنائی ہوتی, تو ہم کیسے پہچان لیتے جی میں کیا کھانا چاہتا ہوں, کیا میرے ہاتھ میں آ گیا, اس مشکل میں بھی نہیں ڈالنا. اگر سب کا ذائقہ ایک ہی جیسا ہوتا, مٹھاس میں بھی تاثیر میں بھی, تو فائدہ کیا تھا پھر متعدد بنانے کا. تو نہیں, کہ ان انسانوں کو یہ مشکل بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ کھانا چاہتے ہیں ناشپاتی اور ان کے ہاتھ میں پڑ جائے سیب, ہم نے شکلیں بھی الگ کر دی ہیں, بناوٹ بھی الگ کر دی ہے, سائز بھی الگ کر دیا ہے, رنگ بھی الگ کر دیا ہے, ذائقہ بھی الگ کر دیا ہے, اور فائدے بھی الگ الگ کر دیے. ایک ہی زمین ہے, دو قسم کے درخت ہیں, یہ بھی سیب کا یہ بھی سیب کا, اس سیب کی تاثیر ٹھنڈی ہے, اس سیب کی تاثیر گرم ہے, ایک ہی جگہ دوں, ایک ہی بہت موسم ہے, موسم بھی ایک, پانی بھی ایک, دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی ایک, نیچے سے زمین بھی ایک, ایک کا نام دلچس گرم سیب, دو کا نام امریکن ٹھنڈا سیب. ہم بھی جانتے ہیں صاحب اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, اس کی تاثیر گرم ہے, اس کو زیادہ کھائیں گے پیٹ میں گرمی چڑھ جائے گی, اس کو کھائیں گے تو پیٹ میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب بتا قرآن کریم میں ہے, یسکا من ماءٍ واحد, ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا گیا. مختلفاً اکل الوانو, دیکھو نا سب کے رنگ الگ الگ ہیں یا نہیں, مختلفاً اکلو, دیکھو نا سب کے ذائقے الگ الگ ہیں یا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کیوں دکھاتے بتاتے ہیں بار, اس لیے گویا اپنا تعارف کرا رہے, میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ, کیا 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 تمہارے لیے. شہد کی مکھی بنائی گئی, تو عجیب و غریب دنیا ہے اس کی, ایک ترقی یافتہ حکومت جیسی ہوتی ہے ویسا ہی ان کا نظام ہے, اور ایک ہی لفظ میں سارا فلسفہ بتا دیا. شہد کی مکھیاں, ان میں باقاعدہ سسٹم ہے نسل کشی کا, باقاعدہ پولیس ہے ان کے یہاں, اگر کوئی شہد کی مکھی زہریلی دوائی زہریلا رس لے کر کے آئے گی تو یہاں قتل کر دیا جائے گا, باقاعدہ پولیس لگی ہوئی ہے, وہ چیک کرتے ہیں یہ کون سا رس لے کر کے آیا. ان کے یہاں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی ہے وہ سوراخ بنانے, انجینئر, اور اتنی زبردست انجینئرنگ ہے کہ ہر سوراخ ایک ہی قسم کا, اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی, نہ کوئی چھوٹا ہو نہ کوئی بڑا, ایک ہی سائز کا سب, اور چھ کونے والے, ہر سوراخ چھ کونے والا. چھ کونے والا کیوں, اس لیے کہ اگر تکونا بنائیں گے تو جگہ ضائع ہو جائے گی, چوکونا بنائیں گے تب بھی جگہ ضائع ہو جائے گی, پنچ کونا بنائیں گے تب بھی, پتا نہیں جیومیٹری تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے, پنچ کونا بنائیں گے تب بھی جگہ ضائع ہو جائے گی, چھ کونا بنائیں گے تو کوئی جگہ ضائع نہیں ہوتی. کس نے ان کو سکھایا یہ؟ اور اس کے بعد پھر مٹیریل, اب چھتہ بنانے کے لیے مٹیریل ایک ہی استعمال ہوگا, اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہی الگ ان کا ہے, ان کا کام یہ وہی مٹیریل جمع کرنا اور اس کے بعد پھر وہ چھتہ بنانا. سائز کیسے ناپ, ان کے پاس نہ فیتے ہیں نہ کچھ ہے. اچھا صاحب, پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ حرکت نہ آتا ہے, اب وہ لا رہے ہیں رس, اللہ اکبر, 20,000 پھولوں کے رس چوستے ہیں, ان پھولوں کو پہچانتے بھی ہیں, ان میں سے جو زہریلا ہوگا اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, اس کو جس پھول میں سے رس نہیں نکل رہا ہے اس کو چھید بھی کرتا ہے, اور چھید کرنے کے بعد پھر رس کھینچ لیتا ہے, تو چھید کرنے کے بعد رس کھینچا جائے گا, اس میں کڑواپن جس رس کے اندر ہوگا اس کو بھی لانا ہے, کڑواپن نکال دینا ہے, وہ کیسے نکالتا ہوگا وہ. اور آپ کو تو شاید نہیں معلوم ہے یہاں کشمیر کے جنگلوں میں ایک جھاڑی ہوتی ہے, شہر کے لوگ کہاں جاتے, آپ گاؤں والے بھی نہیں جانتے ہیں, سسل وہ کہتے ہیں اس کو, سلیہ کاٹ, کسی کام کی نہیں ہے وہ جھاڑی، پھول اس کا بہت چھوٹا اور بے انتہا کڑوا، اور سب سے بہترین شہد اسی کا بنتا ہے، سب سے بہترین شہد اسی جھاڑی کا ہے، حالانکہ کڑوا ہے ذائقہ اس کا. یہ گائے اگر اس کو اس کے وہ دانے کھا جاتی ہے یا اس کے وہ پھول کھاتی ہے تو اس کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ خود کا میرا تجربہ بھی ہے کہ اس گائے کا دودھ ہم نے پیا، جس گائے نے وہی وہ جھاڑی کھائی تھی تو دودھ میں کڑوا ہٹ تھی، لیکن یہ شہد کی مکھی اس کے وہ رس چوستی ہے، سب سے عمدہ شہد اسی کا بنتا ہے. پھر اگر وہ زہریلا رس لے کر کے آئے گی تو نہ صرف جرم ہے بلکہ قتل بھی کر لیا جائے، اور وہاں پولیس لگی ہوئی ہے، یعنی ان کا ایک طبقہ ایسا ہی ہے جو اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے. قرآن کریم نے کہا میں نے شہد پر وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شہد پر وحی کی ہے تو تمہارے لیے شہد تیار کر دی ہے. اب وحی میں گویا یہ ساری باتیں اس کو سکھائی گئی، تم چھتا کہاں بناؤ گی، کیسے بناؤ گی، دانا کیسے بنے گا، وہ جو ہے وہ تمہارا سوراخ کتنا بڑا ہوگا، اس سوراخ کے لیے مٹیریل کون سا استعمال کرو گے جو شہد کو کھڑا رکھ سکے، وہ گرنے بھی نہیں پانا چاہیے اس میں، اس دانے کے اندر اس سوراخ کے اندر صرف شہد کی مکھی کو خود نہیں رہنا ہے، اس کے اندر تو اس کو شہد بھی رکھنا ہے. تو بعد میں وہ ایک چھتا 2-4 کلو کا وزن سنبھال لے گا، اتنا مضبوط وہ کیسے بنا لیتا ہے ہم کو نہیں معلوم کیسے بناتا ہے. قرآن کریم نے کہا یہ اللہ کا تعارف، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. گائے کے بدن پر سارے بدن پر بال ہیں، لیکن جہاں سے دودھ کھینچنا ہے وہاں پر بال نہیں، کیونکہ اگر یہ دودھ کھینچیں گے، اگر یہ بال والا ہوگا تو ان کے دودھ میں بال گر جائیں گے، تو ان کے دودھ کو بچا کر کے رکھنا ہے. جو خدا سارے بدن پر بال اگا سکتا ہے، وہ جو لٹکی ہوئی ہے وہ نپل، اس نپل میں کیوں نہیں بال اگا سکتا، اور سب سے نازک جگہ وہی ہے، لیکن اسی میں نہیں. اتنا قادر ہے خدا، یہ خدا کی قدرتوں کا اظہار. پانی انسان کو چاہیے، یقیناً چاہیے، پانی کے بغیر زندگی نہیں. قرآن نے بھی کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی انسانوں کی زندگی پانی پر موقوف ہے، پانی کے بغیر زندہ رہ نہیں سکو گے. واقعہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی کا زندگی سٹارٹ کرنی ہو تو سب سے پہلے وہاں دیکھا جائے گا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، ورنہ تو مشکل. ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شانو فرمایا کہ تم کو پانی چاہیے ہی چاہیے، سمندر میں نے پانی بھر دیا ہے، جب تم دنیا میں آ جاؤ گے خود جا کر کے پانی لے آنا جتنا تمہیں زندگی بھر درکار ہوگا. تو ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں ہم کو کتنا پانی چاہیے؟ اگر کسی نے کس طرح سے ہم فیصلہ کر جاتے کہ ہاں صاحب ہم کو اتنا پانی چاہیے، پرانے لوگوں سے پوچھتے کتنا پانی درکار ہوتا ہے عام طور پر 60-70 سال کے، وہ بتاتے ہم کو اتنا. لیکن ہم کیسے یہ فیصلہ کرتے کہ صاحب اس کو جتنا پانی لگا اتنا ہی مجھے بھی لگے گا، ہو سکتا ہے آئندہ چل کر میں زمینداری کروں گا، میں باغبانی کروں گا، تو آج میں نے پانی لیا تھا تاجر سے پوچھ کر، تاجر کو اپنے حساب سے اس نے بتایا اتنے ہزار لیٹر یا اتنے لاکھ لیٹر اس نے بتایا تھا، تو اسی ساتھ مگر بعد میں میرے گھر میں جانور آ گئے، بعد میں باغ کھیتی والا بن گیا، تو آپ اس کھیتی کے لیے پانی کہاں سے لاتا؟ ٹھیک، اچھا ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو بھی حل کر لیتے تو، لیکن سٹا کر کے کہاں کر کے رکھتے؟ تو ہم کو گئے دنیا میں آنے کے بعد ہی فوراً پہلے اتنا بڑا حوض بنانا تھا تاکہ وہاں پانی سٹاک کر کے رکھتے. اچھا اگر سٹاک کر کے بھی رکھ ہی لیتے، لیکن رکا ہوا پانی جو خراب ہو جاتا اس کو بچاتے کیسے؟ یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، رکا ہوا تو خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا دیکھو ان تمام مشکلات سے میں تم کو بچا کر رکھتا ہوں، نہ تو تمہیں پانی میں دے رہا ہوں، نہ تو تمہیں اس مشکل میں ڈالوں گا کہ پانی جمع کر کے رکھو. ایک جگہ قرآن نے کہا وما انتم لہو بخازنین، پانی میں پلاتا ہوں، اور پلانے کے لیے میں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ تم کو ٹینکیاں بنانی پڑے، اسٹاک کرنا پڑے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم خزانہ بنا ہی نہیں سکو گے اتنا بڑا. وما انتم لہو بخازنین، کیسے بناؤ گے تم خزانہ، اور بناؤ گے تو پانی کو خراب ہونے سے بچاؤ گے کیسے؟ اس کے لیے خدا نے کیا کیا کہ سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا، تازہ رکھا ہر وقت، سورج گرم، سورج کی گرمی سے زمین گرم، زمین کی گرمی سے سمندر میں بخارات، بخارات جو ہیں وہ پانی جو ہے وہ دراصل بھاپ بنتا ہے، اور یہ بھاپ اوپر اٹھتی ہے، پھر پیچھے سے ہوا آ رہی ہے، اس ہوا کو پھیلاتی، یہ ہوا ان بادلوں کو پھیلاتی ہے، اور سارے عالم میں یہ بادل پھیل کر کے پھر کبھی یہاں برس گئے، کبھی وہاں برس گئے، کہاں برسیں گے کہ جہاں اوپر کی ہوا ان کو ٹکرا جائے گی تو وہ باہر برس جائیں گے، اب یہاں بھی بارش ہو رہی ہے تو تازہ پانی اوپر سے آ رہا ہے. اچھا اتارنے میں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ایک ہی جگہ نلکا اوپر سے آ جائے تو اس کے نتیجے میں نیچے جو بھی آ جاتا وہ بسمار ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، مکان آتے، انسان آتے، جانور آتے تو ختم ہو جاتے. تو اوپر سے بارش کے قطروں قطروں کی شکل میں پانی اتارا اس طرح سے کہ انسان کو کوئی نقصان نہیں، نہ مکانوں کو، نہ انسانوں کو، نہ جانوروں کو. ہاں جب وہ چاہتا ہے تو اسی بارش کو طوفان بھی بنا دیتا ہے کیونکہ وہ قادر بھی ادھر سے ہے. اچھا سا یہ پانی اترا، یہ پانی سب سے بہترین پانی کون سا تھا؟ بارش کا پانی. ہماری دنیا میں آ کر تو یہ گندا ہو جائے گا, یہاں تک ہم کو ابالنا پڑتا ہے بعد میں, لیکن ادھر سے جب تک آیا تب تک وہ صاف شفاف پانی ہے. ڈاکٹروں سے پوچھے سب سے عمدہ پانی کا بارش کا, حکیموں سے پوچھے وہ بھی یہ بتائیں گے. ٹھیک, اب یہ بارش جب زمین کے اندر فوراً جذب ہو جاتا ہے, اب یہ زمین کا پانی ہم نکال رہے ہیں کہیں سمندروں کی, کبھی چشموں کی شکل میں, کبھی کنوؤں کی شکل میں, کبھی نہروں کی شکل میں. کچھ سٹاک جو ہے وہ پہاڑوں پر رہتا ہے, اور پہاڑوں پر رہنے کے بعد پھر یہ پگھل پگھل کر کے آتا ہے تھوڑا تھوڑا, کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے, کچھ پہاڑوں میں جذب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پہاڑوں میں چشمہ نکل رہا ہے, چشمہ کہاں سے آئے؟ وہ تو دراصل اوپر سے اتنے برتا ہے تو سٹاک کر کے رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ شانو کہتا ہے بتاؤ میں نے تو تم کو یہ پانی پلایا, اگر میں یہ نہ پلاتا, یہ سارا نظام میں کھڑا نہ کرتا تو تم کیسے پانی پیتے؟ انسان کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر ایک بہت بڑے نظام کی ضرورت تھی, جس کے بغیر انسان اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا تھا, اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا. وہ کیا؟ انسان کے جسم میں ذرائع ابلاغ, پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, انسان کے جسم میں ذرائع ابلاغ ہیں, فوراً پورے بدن کو خبر ہو گئی صاحب نیچے کچھ ہو گیا. یہ کون خبر کر دیتا ہے پورے جسم میں؟ وہاں سے کسی نے, وہاں سے ہوا چلی, دماغ میں فوراً آنکھ کو حکم دیا فوراً بند ہو جائے, سامنے سے ہوا آ رہی ہے, آنکھ نے اطلاع بھیجی دماغ میں کہ ہوا چل رہی ہے, گرد و غبار ہے. دماغ نے وہاں سے فوراً فیصلہ کر دیا کہ فوراً بند ہو جائے ورنہ گرد و غبار آنکھوں میں چلا جائے گا, آنکھ نے فوراً مان لیا. اتنا کوئک انتظام. وہاں سے کسی نے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھایا تو ہمارے دماغ نے کہا یہ اگر مجھے لگ گیا تو لگنے کے بعد سر پھوٹے گا, دماغ نے فوراً کہا ہاتھ کو کھڑے ہو جاؤ تو وہ فوراً ہاتھ میں ہوں, ادھر سے آنکھ کو کہا بند ہو جاؤ تو یوں, گردن کو کہا نیچے جھک جاؤ تو نیچے جھک جاتی ہے. آنند فان یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا یہ سب ہم کو چاہیے دنیا میں, یہ کس نے؟ خدا نے پہلے سے سسٹم بنا کر کے رکھا. آج کے زمانے میں کہتے ہیں صاحب ذرائع ابلاغ, پرنٹ میڈیا, کیا کیا کمیونیکیشن کا نظام جتنا انسان کے بدن میں اتنا کتنی کسی کے پاس بھی نہیں پہلے سے. کہ انسان ایک منظر دیکھا, اس منظر کو دیکھتے ہی خوف طاری ہو گیا, ایک منظر دیکھا اس منظر کو دیکھتے ہی خوشی طاری ہو گئی, ایک منظر دیکھا اس منظر کو دیکھتے ہی جنسی جذبات بھڑکنے لگ گئے. یہ کون انسان کے جسم میں اطلاع پہنچا دیتا ہے؟ یہی تو ہے وہ ذرائع ابلاغ. ورنہ کوئی لمس نہیں ہوا, کوئی حرکت نہیں ہوئی, اس کے باوجود کس نے؟ اللہ نے رکھا اسے. ایسی عجیب ہے اللہ کی ذات, اتنا عجیب. دنیا میں کہیں دو انسانوں کی شکل نہیں ملتی. شکل تو بہت بڑی چیز ہے, یہ فنگر پرنٹ ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کریں گے دو کے ملتے نہیں ہیں. اتنی ہے عجیب اللہ کی قدرت کہ تمہاری اس انگوٹھے میں میں نے اتنی شکلیں بنائی ہیں کہ کوئی سے دو انسان ایک شکل کی بنی نہیں سکتے, حالانکہ بتائیے میں نظر کچھ نہیں آتا. اور اس کے اندر اتنا بڑا راز چھپا کر کے رکھا کہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں سب اسے پڑھا جائے گا. ہم لاکھ ان دستخطوں میں لاکھ فراڈ کر سکتے ہیں, اس میں نہیں کر سکتے. شکلیں الگ, آوازیں الگ, چال الگ, گفتگو الگ, حرکتیں الگ. کیوں رکھی الگ؟ اس لیے کہ اگر ان میں ذرا سے بھی کہیں مماثل ہو جائے عورت کو کیسے پتا چلتا ہے یہ میرا بھائی آ رہا ہے یا میرا شوہر آ رہا ہے؟ وہ تو دونوں ایک شکل کے ہوتے ہیں. ہم کوؤں کو نہیں پہچان پاتے, یہ وہ والا کوا ہے یہ وہ والا, کہ ہم کو لگتا ہے ایک ہی جیسی شکل ہیں. وہ پہچانتے ہیں آپس میں, وہ اپنی آواز میں سے فرق کرتے ہیں. وہ کبھی اجنبی کوا دوسرے فیمیل کے ساتھ نہیں ملے گا, وہ پہچانتے ہیں اپنی شکلیں, ہم کو پہچان میں نہیں آتے ہیں. جیسے ہم کو انسانوں کی شکلیں پہچان میں آتی ہیں ان کے حساب سے ہم کہ یہ سب ناک والے ہیں, آنکھوں والے ہیں, چہرے والے ہیں, چہرے پر پانی, ان کو ہم ایک جیسے نظر آتے ہیں جیسے ہم کو ایک جیسے نظر آتے ہیں. لیکن ہم آپس میں جانتے ہیں کہ ہم ایک جیسے نہیں ہیں. کیوں نہیں ایک جیسے ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا اگر یہ ایک جیسے ہو جائیں گے تو قدم قدم دھوکے میں پڑ جائیں گے. اس کو پتا نہیں چلے گا یہ میرا باپ ہے یا کوئی اجنبی ہے, کیونکہ شکل دونوں کی ایک جیسی. ہم کو پتا نہیں چلے گا ہمارے گھر میں یہ جو آئی یہ عورت یہ بیوی ہے یا بہن ہے, کیونکہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہے. جس نے شکلیں سب کی الگ کر دی, جیسے ٹھیک ہے شکلیں سب کی الگ کر دی, لیکن شکلوں سے الگ الگ کرنے کی ضرورت دن میں روشنی میں, اندھیرے میں بھی دھوکا لگ سکتا ہے تو آواز بھی الگ کر دی سب کی. اللہ کی قدرت عجیب. انسان کے بدن میں اللہ سلیطی نے لکھا کہ ایسا عجیب ہے وہ خدا, پانی میں پانی, غذا, کھانا, سارا کچھ, جانے کا راستہ ایک اور باہر نکلنے کے راستے الگ الگ. لکوڈ کسی اور راستے سے نکلے گا اور فضلہ جو ہے وہ کسی اور راستے سے نکلتا ہے, اس کا الٹا نہیں ہوتا. اگر اس کا الٹا ہونے لگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حالانکہ ہم نے جو اندر غذائیں جو اندر بھیجی ہیں, ہمارا اندر غذاؤں بھیجنے کا راستہ ایک ہی ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں میں ہوں تمہارا خدا. کیوں بتاتا ہے یہ؟ تاکہ یہ ساری چیزیں جب آدمی سوچے گا تو فوراً دل میں کتنا بڑا ہے وہ خدا، کتنا عظیم ہے وہ خدا، کتنا رحیم ہے وہ خدا. دوسرا رخ دیکھ لیجیے، یہ تو ہے اللہ کا قدیر ہونا، اللہ کا رحیم ہونا. دنیا میں نرم سے نرم انسان بھی جب اس کی مرضی کی خلاف ورزی ہوگی تو کبھی نہ تو گھر بھی گرم ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک، شفیق سے شفیق ماں، بچے نے آج ایک کپ توڑ دیا، چونکہ بہت شفقت والی ماں ہے، کچھ نہیں کہا، کہیں پرواجن گھبرا کیا، چین خود زیادہ چاہیے، ہو گیا. دوسرے دن دوسرا کپ توڑ دیا، اگلے دن پھر کہے گا کوئی پرواہ نہیں، لیکن کب تک، کب تک؟ ایک وقت آئے گی وہ جوش میں آ ہی جائے گی. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، انسان صبح سے شام تک خدا کے حکم کو توڑتا ہے، اس توڑنے میں خدا کی بنائی ہوئی آنکھ آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی زبان آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور کہاں کر رہے ہیں، آپ کی زمین پر رہ کر. تو گویا اللہ کہتے ہیں میری زمین پر رہ کر میرے بنائے ہوئے اعضا کو میرے حکموں کے خلاف تم استعمال کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سے ناراضگی ہوتی ہے، میں نے بتایا ہے کہ اس پر مجھے غصہ آتا ہے، میں نے تم کو سمجھایا کہ میں بڑی خطرناک سزا دیتا ہوں، اور میں نے دکھا بھی دیا ان فلاں کو میں نے سزا دی ہے، اتنا تمہیں سمجھا سمجھا کر کے پھر بھی تم رکتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود پکڑ اللہ تعالیٰ شانو نے کبھی نہیں کی. کتنا بڑا ہے وہ، کتنا رحیم ہے کہ ہم قدم قدم پر اس کی ہر مرضی کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کبھی ایک مرتبہ غصے میں آ کر پکڑ کر سک نہیں کرتا، کہ میں رحم ڈیل دیتا رہتا ہوں. یہ کہ تم اگر ہزاروں گناہ کرو گے پھر واپس آؤ گے میں تم کو اپناؤں گا، کیونکہ تم میرے ہو، میں تمہارا اپنا ہوں. دنیا میں کوئی شفیق سے شفیق انسان بھی اس طرح سے سمجھاتا نہیں ہے جس طرح سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ سمجھاتے ہیں. دیکھو نیک کام کرنا پھر تم کو میں جنت دے دوں گا، اور دیکھو برا کام نہیں کرنا جہنم میں پھینک دوں گا. یہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتے ہو، دھمکانا چاہتے ہیں؟ نہیں، انسان میں ایک بن جائے تو کبھی جہنم کا خوف اتنا خطرناک دکھا دیتے ہیں، اور کبھی جنت کی ایسی لالچ ایسا شوق پیدا کرتے ہیں. تم کو معلوم ہے بہت عجیب عجیب قسم کے کھانے وہاں تم کہتے ہیں، شہد عجیب ہوگا وہاں، کسی کو عورتیں کھاؤ عورتیں بھی عجیب ہوں گی، پاکیزہ زندگی ہوگی، کتنا جتنا تمہیں کھانا ہوگا ضرور کھانا میں ملے گا، جو تمہارے جی میں آئے گا وہ. یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم برے نہیں بنو. جہنم والوں میں کتنی خطرناک ہے، اب اتنی عجیب عجیب خطرناک اس میں باتیں بتائی جاتی ہیں، آدمی کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک جگہ آئے تھے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں جہنمی جو جہنم میں جائیں گے صدیوں تک چیختے چیختے، صدیوں تک چیختے چیختے، چیخنے کی بھی ہمت ختم ہو جائے گی، چیخنے کی ہمت بھی ختم ہو جائے گی. اب بتا رہے ہیں لہم فیہا زفیر و شہیق، تم چیختے چیختے تھک جاؤ گے، چیخنے کی ہمت بھی نہیں رہے گی، وہاں جانا ہے. اس لیے میں ڈرا رہا ہوں پہلے سے. کون اتنا ہمدرد ہے جو پہلے سے بتا کر کے رکھے نیک بن جاؤ ورنہ آگے برا انجام آ رہا ہے؟ اللہ سے زیادہ رحیم جو جنت کا سارا تعارف پہلے کراتا ہے، اس مقصد کے لیے تم غلط راستے پر نہیں پڑنا. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے کس نے ورغلایا، تجھے کس نے بہکایا، اتنے کریم رب کو چھوڑ کر کے تو نفس کے پیچھے. یا انسان ماں گھر رکھ بربی کل کریم، اتنے کریم رب کو چھوڑ کر. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ بیان قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے اور کان کے پاس کہیں گے تو نے فلانا گناہ کیا تھا، جی فلانا گناہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی. وہ تو چپکے سے پوچھا بھی جا رہا ہے، وہ چپکے سے جواب بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے ان گناہوں کی وجہ سے تم کو رسوائی ہو سکتی تھی، جی ہو سکتی تھی، مگر تم کو رسوا بھی نہیں کیا میں نے، سب لوگ سمجھتے تھے بہت نیک ہے، مگر تم نیک نہیں تھے تو میں کر سکتا تھا، تم کو رسوا کر دیتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ گناہ کر رہا ہے یہ، لیکن رسوا بھی نہیں کیا. کہا جی واقعی رسوا نہیں کیا. اب بندے کو یقین ہوگا اب نہیں چھوڑے گا، اب پڑا گیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تم کو وہاں پردہ ہی کیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں تم کو یہاں سزا دوں گا، جاؤ میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. یہ بات تو بتانی نہیں چاہیے، اس کو سیکرٹ رکھنا چاہیے تھا، راز رکھنا چاہیے تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ بتا بھی کیوں دیا؟ تاکہ انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے کہ خدا یوں بھی کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں سارے انسانوں اور مخلوقات میں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے. اتنا رحیم ہے وہ خدا، اتنا رحیم کہ بندے کا بگڑنا بہت افسوسناک ہوتا ہے اللہ کے لیے. لیکن افسوس ایک تو ہے انسانوں کا افسوس، ویسا افسوس اللہ کو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. افسوس ہونے کے معنی متاثر ہونا، متاثر ہونا اور غم زدہ ہو جانا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو غم زدگی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کو افسوس کہ میرا بنایا ہوا، میں نے اس کو سمجھایا، اس کے لیے میں نے نبی بھی بھیجا، اس کے لیے میں نے کتابیں بھیجی، اس کے لیے میں نے تمام چیزیں مہیا کر دی، اس کو بھی منع بھی کر دیا، اس کا نقصان بھی بتایا، بچنے کے فائدے بھی بتائے، اس کے باوجود ہی کر رہا ہے. چلو اب فوراً پکڑ نہیں کریں گے، نادانی ہے ابھی، نادانی ہے, فوراً پکڑ کرنے سے بیچارہ تباہ ہو جائے گا, تو فوراً پکڑ بھی نہیں کرتے. عرب کے مشرق حضور سے کہتے تھے, آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عذاب, تو بھیجتا کیوں نہیں عذاب؟ قرآن کریم میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ وہ مکے کے مشرق کہتے تھے, ہم آپ کے خدا کا انکار کرتے ہیں, اگر یہ انکار کرنا اتنا برا ہے تو پتھراؤ کر کے دکھائیے. کہتے کیوں تھے, اللہم یا اللہ یہ تیرا قرآن اگر سچا ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, فامطر علینا حجارت من السماء, آسمان سے پتھر اتاریے, برسائیے ہم پر پتھر, امطر علینا حجارت من السماء, اور اگر پتھر نہیں برسا رہے ہیں تو کوئی اور عذاب لائیے. لیکن عذاب نہ آنا, پتھراؤ نہ ہونا علامت ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہاں ٹھیک کہہ رہے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ شان و جلال فرماتے ہیں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, مگر میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے رحم آتا ہے انسانوں پر, اور اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہاں نبی موجود ہے, اور اس نبی کے ہوتے ہوئے میں تم پر یہ سب کچھ نہیں کرتا ہوں. وَالْقَالُوا لَهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. اللہ تعالیٰ تھوڑی اس طرح سے عذاب کرتا ہے, اور اس جگہ کہ اگر فوراً تمہارے کہنے پر عذاب شروع ہونے لگے تو آج تھوڑا ہے, وہ تو تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں, وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائیں ان برے کاموں پر جو تم کرتے رہتے ہو, تو زمین پر تم تو تم, جانور بھی باقی نہیں رہنے چاہیے. ما ترک اللہ ذریہ من دابہ, جانور بھی باقی نہیں رہنے چاہیے. انسان ایک مرتبہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں, اتنی بدبو ان کو آنے لگتی ہے. جیسے ہم کو ان مادی گندگیوں سے بدبو آتی ہے, ایسے ہی فرشتوں کو برے اعمال سے بدبو آتی ہے. چیزیں دو قسم کی ہیں, مادی اور روحانی. مادی چیزیں اچھی, اسی طرح سے روحانی چیزیں بھی کچھ اچھی. مادی چیزیں کچھ خطرناک, روحانی چیزیں بھی کچھ خطرناک. مادی چیزیں کچھ بہت گندی, روحانی چیزیں بھی گندی. نماز روحانی عمل ہے, نورانی. بدکاری, اس کا جو روحانی اثر ہے وہ ظلمت ہوگی, اندھیرا پن. تو برے اعمال کا نتیجہ اندھیرا پن, بدبو, ذلت, خرابی, کالا پن. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شکل و صورت میں بہت خوبصورت, اعمال بہت خراب ہے, تو گویا اس کی روح بے انتہا زیادہ گندی ہے. تو فرشتوں کو بے انتہا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کس بات سے؟ جب ایک مرتبہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایک سوسائٹی میں ایک دن میں کتنے انسان جھوٹ بولتے ہوں گے؟ اللہ, ایک مرتبہ بری نیت سے کسی اجنبی عورت کو دیکھنے سے فرشتوں کو, خود اللہ کی ذات کو, اور مخلوق, اور اس دنیا پر کتنا خدا کا غضب نازل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اجنبی عورت کو لذت کے ساتھ دیکھا. اب جب ایک جگہ پر ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ہو رہے ہوں اور صرف دیکھنا ہی نہیں پایا جا رہا اس سے آگے بھی, تو کتنا خدا کا غضب نازل ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, تم کہتے ہو جلدی عذاب. وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمًّى لَّجَاءَ الْعَذَابُ, میں نے ہر چیز کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے. اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو آج ایک نے جرم کیا وہ تباہ ہوتا, کل کو دوسرا جرم کرتا وہ تباہ ہو جاتا, شام تک ایک بھی نہیں بچے گا. کوئی نہ کوئی تو ہر ایک سے تو کچھ نہ کچھ جرم ہوگا. ایک آدمی نماز پڑھ کر آیا گھر, گھر دیکھا بچے نے غلطی کی, زبان سے ایک جملہ بولا فوٹو ہی آتھ, اللہ تعالیٰ فوراً کہہ کر تیرا ہاتھ توڑوں گا, تو نے کیسے اس کو کہا تو فوٹو ہی آتھ, یہ میرا بنایا ہوا ہاتھ ہے. ہم نے ایک شخص کو دیکھا, شکل و صورت بہت زیادہ اچھی نہیں, ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. کہیں سنیے, اللہ اکبر, یوں کانپنے لگتا ہے اللہ کا عرش. جی کس پر نفرت کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر. یہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو میں نے بنایا تھا, جیسے میں نے چاہا ویسے بنایا, تم جو اعتراض کر رہے ہو, جو نفرت کے ساتھ دیکھ رہے ہو, یہ گویا مجھ پر تم نے, یہ تو آپ مکان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے تو بنانے والے کا قصور ہے, تو آپ تو گویا اعتراض اللہ پر کر رہے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہوگا کہ یہ اچھی چیز نہیں, یہ اچھا پھول نہیں, یہ اچھی غذا نہیں, اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں, اس کی شکل ٹھیک نہیں, اللہ, اس کی آواز ٹھیک نہیں, یہ سب خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو ہم جب کسی کو کہتے ہیں اس کی آواز ٹھیک نہیں, اس کی شکل ٹھیک نہیں, اس کا فلاں ٹھیک نہیں, اور وہ سب اس کا اپنا نہیں, وہ سب خدا کا بنایا ہوا, ہم انسان کو اس چیز میں جو یہ خود کر سکتا تھا کہ صاحب یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں, ہاں یہ اس میں کمزوری ہے, اس کو اچھا سے اچھا ہونا چاہیے تھا, اس کا ڈائگنوز ٹھیک نہیں, ہاں صاحب یہ تمہاری قسم کی چیز, یہ کپڑا یہ درزی اچھا سیتا نہیں ہے, ہاں یہ اس کی قسم چیز ہے. لیکن جب اس چیز پر ہم اعتراض کرتے ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی ہے اور انسان کے پاس ہے, اللہ اکبر, ایک آدمی کو ہم نے غریب پایا, اس غریب پانے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں شکست لگ, کائنات کانپ جاتی ہے. اس کو غریب میں نے رکھا ہے, تم اس پر اعتراض کرتے ہو؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, مجھے معلوم ہے جب میں خوشحالی پیدا کرتا ہوں تو لوگ کیسے سرکش ہو جاتے ہیں, اب اگر میں بہت زیادہ خوشحالی پیدا کروں تو سارے سرکش ہو جائیں گے. اس بیچارے کو میں نے سرکش ہونے سے بچایا, غریب میں نے اس کو رکھا, تم اس پر تنگ کرتے ہو, شکست لچھی. یہ کہا دون بوسن ہن بہنوں میں لگ مزور. اللہ اکبر, یہ کبر کس چیز پر؟ میں کچھ ہوں, میرے پاس پیسہ, میں تمہارے پاس جو پیسہ ہے وہ تم نے کہاں تھا, وہ تو میں نے فیصلہ کیا تھا تب تمہیں ملا, تم کو افسر بنایا, کب بنایا؟ میں نے تمہیں ذہن دیا, تمہارے والدین کے ذہن میں یہ بات ڈالی, تم کو پڑھایا, پھر ادھر سے وہاں مقرر کر دیا کرسی پر بیٹھنا, یہ سارے میں نے فیصلے دے تب جا کر تم وہاں پہنچے. میں تمہارے بجائے اس کے حق میں یہ فیصلہ کرتا, تم کیا کرتے؟ لیکن کبھی ہم کو احساس ہی نہیں ہوا, یہ تو خدا کی منت ہے. اگر مجھے بولنا ہوا تو یہ خدا کا احسان, مجھے اگر اس پر بیٹھنا نصیب ہوا تو خدا کا احسان, مجھے اگر مسجد میں جانا نصیب ہوا تو خدا کا احسان, میری شکل اگر اس قسم کی ہے تو یہ خدا کی بنائی ہوئی, اور اگر کسی کی اس سے کمتر درجے کی ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں, ہو تو خدا کے فیصلے ہیں. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا اہم یقسمون نعمت ربی, تم کیسے اعتراض کر رہے ہو؟ یہ غریب ہے, یہ ان کا مکان ایسا ہے, اسی شکل ایسی ہے, تمہارے ہاتھ میں میں نے تقسیم کا نظام کب دیا ہے؟ تقسیم کا نظام میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا, جب میں تقسیم کر رہا ہوں تم کون ہو اعتراض کرنے والے اس پر؟ تمہیں کیسے ذہن میں اعتراض ہو گیا؟ اہم کا یقسمون رحمت ربی, جب تمہارے ہاتھ میں میں دے دوں گا تو جس کو تم دینا نہیں چاہ, فلاں آدمی کو اتنی دولت کیوں مل گئی, تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے, اس کو کیوں مل گئی؟ یہ حسد, حسد کا مطلب, حسد کا مطلب ہوتا ہے اس کو نہیں مجھے مل دینی چاہیے تھی, اس کا تو میں نے غلط کیا, اس کو کیوں دیا؟ تم کو غریب رکھا, میرا فیصلے میں یہی تھا, اس کو مالدار بنایا, میرے فیصلے میں یہی تھا. اس لیے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. یا اللہ آپ ہمارے خدا ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ رحیم سے رحیم, آپ سے بڑا کوئی رحیم نہیں, جس حال میں آپ رکھیں گے اس حال میں آپ رہنے کو تیار. یہ تمام تصورات ذہن میں رکھ کر کے جب آپ نے کہتے ہیں اللہ اکبر, کتنا بڑا ہے وہ خدا, اب جب کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں سو میرے بندے نے میری تعریف شروع کر دی. پھر کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ اور آگے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر کہتا ہے ایاک نعبد, یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں میں, تو اتنا بڑا اللہ ہے, تو اتنا بڑا خدا ہے جتنے یہ سب کچھ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پھر بندہ کہتا ہے ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کہہ رہا تھا نا میں عبادت کرتا ہوں, اب تو نے کہا مدد تو میں تیری مدد کروں گا. فاذا بینی وبین عبدی, جب بندہ کہتا ہے یاک نعبد یاک نستعین, یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تو اسے مدد چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا کام تیرا آدھا میرا, یاک نعبد تیرا کام, یاک نستعین میرا کام, مدد میں کروں گا, عبادت کرنا تیرا کام. اس وقت بندہ جب یہ سوچتا ہے کیا, اس وقت میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں, اللہ اکبر, بادشاہ نے خود ہی بتایا میرے یہاں حاضر ہو کر درخواست کیسے دو گے, وہیں سے مضمون املا کرا کر کے دیا کہ تم کو میرے آنا, تم کو کیا بتا کہو گے کیا کر کے, تو میں بتاتا ہوں تم آ کر کھڑے ہو کر کیا کہو گے, اور میں بتاؤں گا میں آنے کا طریقہ کیا ہے. اور میں اللہ کے, اگر ہم کہیں گے جی یا اللہ پہلے ہم اپنا بدن تو پہلے تیار کریں, اس اپنے بدن کو اپنی تیار کی چیز کھلائیں, پھر اپنی زمین پر کھڑے ہو کر پھر آپ کی عبادت کریں گے, وہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے, اپنا بدن لائے گا کہاں سے, یہ بھی آپ کا ہی, آپ اپنی زمین پر کہاں, یہ بھی اسی کی زمین, اپنی غذا یہ بھی اسی کی, تو اسی کا بدن, اسی کی زمین, اسی کی دیوی غذا, اسی کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے, اسی کی دی ہوئی توفیق کے بعد پھر اللہ کے سامنے اگر کھڑے ہو گئے, یہ تمام تصورات رہ کر کے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کیسی نماز بنے گی؟ وہ ہے وہ ایک سجدہ جسے گرا, یہ ہے وہ سجدہ. اب یہ جو سجدہ کہے گا سبحان ربی العالی, جب یہ کہے گا تو تمام کیفیات اس میں شامل ہوں گی. ہاں عظمتیں بیان کرتا ہے, جی میں آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں مگر تبھی دیکھتا ہوں جب اس میں روشنی ہو, اور تبھی دیکھتا ہوں جب یہ موجود ہو, اور تب دیکھتا ہوں جب باہر بھی روشنی ہو, اور تب دیکھتا ہوں جب یہ کھلی ہوئی ہو بند نہ ہو, اور تب دیکھتا ہوں جب یہ نیند میں نہ ہو, اتنی ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ کا میں بھی دیکھتا ہوں مگر مجھے نہ آنکھ چاہیے, جی میں دیکھ لیتا ہوں سامنے کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں آنی چاہیے. تو اللہ بھی بصیر ہم بھی بصیر, لیکن خدا انسان کی بصارت, خدا خدا کی بصارت. جی ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتے ہیں, ہم کان کے بغیر سن نہیں سکتے, اور پردہ اگر پھٹ گیا تو پھر سن ہی نہیں سکیں گے, اب فاصلے تک ہی سن پائیں گے اس سے آگے نہیں. اللہ کہا میں بھی سنتا ہوں مگر مجھے نہ کان چاہیے نہ پردے ہیں نہ فاصلہ ہے, تم کو پتا بھی نہیں تھا دنیا میں سننے کے لیے تم کو پردہ چاہیے, وہ میں نے یہیں سے بنا مہیا کر کے دے دیا, اس پردے کے لیے کیا مٹیریل چاہیے وہ بھی تمہیں معلوم تھا, وہ میں نے یہیں سے مہیا کر کے دے دیا. اتنا محتاج ہے انسان خدا کا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم تو بہت محتاج ہو خدا کے سامنے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, بیماریاں کا بیماریاں مجھے معلوم دنیا میں کیا آئیں گی, اور اس کے لیے دوائیاں کا دوائیاں میں زمین میں رکھ دوں گا, لوگوں لے جائیں دوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیماریاں جتنی اتنی دوائیاں بھی ہیں. اسی دنیا سے کھود کھود کر کے کیسا میڈیکل نے بڑی ترقی کی. بھائی ترقی کیا کی, اسی زمین سے نکالا, اپنا کہاں سے لایا, اسی زمین کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی. کیسا اتنا ایڈوانس ہو گئی دنیا, آپ دیکھ رہے ہیں نا جی, موبائل نے کیا کر دیا ہے, ساری دنیا کے گاؤں بنا دیا ہے. موبائل نے کچھ نہیں کیا, یہ کہاں سے ہوا؟ یہ خدا کا عطا کردہ ذہن, اس فضا کے اندر پائی جانے والی پہلے سے وہ قوت جو تھی موجود لیکن استعمال نہیں کر پائے تھے اب تک انسان, اب اللہ نے انسانوں کو اس سطح تک پہنچا دیا, تجربات کے نتیجے میں, عطا کے نتیجے میں, ذہانت کے نتیجے میں, ترقیات کے نتیجے میں, تو گویا خدا کی ساری جمع کی ہوئی چیزیں حرکت میں آ گئی تو یہ نتیجہ نکل آیا. ایک واقعے کو انسان منسوب کرتا ہے انسانیت کی ترقی, اور اسی واقعے کو اسلامی ذہن منسوب کرتا ہے خدا کی عطا پر. واقعہ ایک ہی ہوتا ہے, دیندار ڈاکٹر ہوتا ہے لا علاج مریض اچانک ٹھیک ہو گیا, وہ کہتا ہے خدا نے ٹھیک کر دیا, اس دوائی سے امید نہیں تھی مجھے, بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن تو وہ فوراً اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دے گا. جی ہم تو صرف بہانہ ہے بیچ میں, ورنہ شفا تو اللہ تعالیٰ, اور جو بے دین ہوتا ہے وہ سارا منسوب کرتا ہے اپنے کمال کی طرف, اور جہاں فیل ہو جاتا ہے وہاں کہتا ہے اب کیا کریں گے, نیچر, وہاں نیچر دکھاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان وقائی من آیت یمرون علیہا, تمہارے سامنے صبح سے شام تک کیسی کیسی نشانیاں گزرتی رہتی ہیں. ایک جانور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آگ میں ہی پیدا ہوتا ہے, آگ میں زندہ رہتا ہے, اسی میں وفات بھی ہو جاتی ہے. جیسے مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے, پانی میں رہتی ہے, اور اس اللہ اکبر اس جانور کا نام جو آگ میں پیدا ہوتا ہے, آگ میں جیتا ہے, آگ میں مرتا ہے, نام اس کا سمندر, الٹا نام. عجیب ہے اللہ کی تخلیق, عجیب. قرآن کریم میں شہد چونٹی کا تذکرہ کیا قرآن نے, بلکہ پوری سورت لائی سورہ نمل, کیا ہے چونٹی کی بہت عجیب و غریب خصوصیت ہے, اتنے اس میں جسم میں طاقت نہیں ہے جتنا اس کا ارادہ ہے, جتنی اس کی ہمت ہے. اپنے سے بڑا کیڑا ہوگا اس کو گھسیٹنے لگے گی, کھینچ تو سکتی نہیں لیکن ہمت نہیں ہارتی, اور اگر نہیں گھسیٹ پائے تو دو چار کو اور ملا کر لائے گی, نہیں ہے تو ہزاروں کو جمع کر کے لائے گی. تو نمبر ایک بے انتہا زیادہ ہمت, نمبر دو بے انتہا زیادہ اتفاق, بس یہ دو سبق دکھانا ہے, اس لیے سورہ نمل لائی. اب تو لا رہے ہیں تمہارے سویا, اس لیے تم کو سمجھ میں آ جائے گا. ایسے عجیب عجیب اللہ جیسا, ہر جانور اپنا تحفظ خود جانتا ہے, اپنا مکان بنانا خود جانتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جانور بیٹھے الگ الگ دے دیا. تو اللہ کی ذات عجیب ذات, اللہ کی ذات بے انتہا رحیم ذات ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کتنا رحیم ہے, ایک شخص اونٹ پر سوار کسی ریگستان میں گزر رہا ہو اور اس اونٹ پر اس کے کھانے کا سامان بھی ہے اور پینے کا سامان بھی ہے, اور ریگستان میں وہ نیچے اترا آرام کرنے کے لیے بیٹھا, اونٹ کو کہیں باندھ دیا, آرام کر کے جب اٹھا تو اونٹ کہیں فرار ہو چکا تھا, اور اونٹ جب بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ نہیں آتا. اونٹ فرار ہو چکا تھا, وہ اٹھا ڈھونڈا تو اونٹ ہاتھ نہیں آیا, کھانا بھی اسی پر تھا, پینے کی چیزیں بھی اسی پر تھی. اب اس ریگستان میں نہ کہیں کھانا ہے نہ کہیں پانی ہے, اور یہ پیدل اس ریگستان کو پار بھی نہیں کر سکے گا, اس کو یقین ہوگا کہ میں مروں گا, بچنے کی میری کوئی شکل نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ ریگستان سے واقف نہیں ہیں اس لیے ریگستان کی صورتحال کچھ سمجھ بھی نہیں سکیں گے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ریگستان میں جو پھنس جاتا وہ نکل نہیں پاتا. بہرحال اب یہ جگہ بیٹھ گیا اس یہ سوچ کر کہ مجھے مرنا ہی ہے, بیٹھا اسی میں اس کو اونگ آ گئی یا بے ہوشی تاری ہوئی. بے ہوشی تاری ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اب اس کو ہوش آ گیا. اگر اس کا یہ اونٹ واپس آ گیا ہو اور اس اونٹ پر اس کا پانی بھی موجود اور اس کا کھانا بھی موجود تو کتنی خوشی اس کو ہوگی, میں بچ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اس سے سو گنا خوشی انسان اللہ تعالیٰ شانہ کو ہوتی ہے, تب جب ایک بندہ جو گناہ کی زندگی گزار رہا تھا جب وہ واپس آ کر نیکی کی زندگی شروع کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی آتی ہے. اونٹ کے واپس آنے پر مالک کو جتنی خوشی ہوئی, بندے کے واپس آنے پر اللہ تعالیٰ شانہ کو اس سے سو گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا سو بوڑھے انسان جب گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ شانہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک جوان کے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جوانی میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اپنی محبت, اپنا تعلق اور اپنی رحم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اصل تو ڈاکٹر صاحب کو آنا تھا, مجھے حکم کر. اچھا ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, اچھا بہت اچھا, ٹھیک ہے ابھی میں حاضر ہوں. فرمائے کسی کو کچھ کہنا ہو تو. ٹھیک کرنا پھر اب نہیں. اچھا کہیے. جی جی نظر نہیں ہے جی بات. اچھا جی بہت زیادہ تفصیلات تو میں اس وقت نہیں عرض کر سکوں گا, مختصر مختصر عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شاید یہاں گفتگو اس پر ہوئی ہے اور لکھا بھی بہت جا چکا ہے اس پر. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہر اس کام کو جو کام استحصال کا ذریعہ بنے اس کام کو منع کر دیتا ہے. استحصال کا ذریعہ, استحصال کے معنی یہ آدمی میرا ایجنٹ بن جائے اور ہم دونوں مل کر کے لوگوں سے پیسہ کھینچیں, کچھ اس کو ملے کچھ مجھے ملے, اس کو ہم استحصال کہہ سکتے ہیں. اسلام کبھی نہیں اس کو گوارا کر سکتا. ایم وے کا سارا بزنس استحصال ہے. کیسے؟ کمپنی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ایجنٹ بن جائیں, لوگوں سے پیسہ کھینچیں, کچھ آپ کو اور کچھ ہمیں مل جائے گا. بدلے میں ہم جو پروڈکٹس جو دیں گے وہ یہاں کے 1% آدمیوں کی ضرورت کی بھی نہیں ہے, 1% آدمی کی ضرورت کی بھی نہیں ہے, کیونکہ بظاہر ان کا معیار اتنا اونچا ہے جو یہاں کی عمومی زندگی سے مطابق ہے ہی نہیں. مثلا فرض کیجئے ان کا پیسٹ 90 روپے کا ہے یا 99 روپے کا ہے, یہاں کتنے فیصد لوگ ہیں جو 90 اور 99 کا پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور جو لوگ ہیں اس قسم کے وہ کبھی وہ نہیں خریدتے ہیں. ہم یہ 90 روپے کا پیسٹ دے رہے ہیں کس کو؟ اس انسان کو کہ جو بےچارہ کسی بھی درجے میں نہیں ہے, اس کو ہاتھ پکڑا رہے ہیں, اس کے بعد اس کے کام کی چیز ہو یا نہ ہو. ایک گاؤں میں ایک آدمی ہے, اس کو وہ جو کٹ آ گیا اس میں کار واش, وہ بےچارہ کہتا ہے میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے تو کار واش کو کیا کروں گا. اب وہ کسی دوسرے کو جا کر کہتا ہے یار آپ یہ کار, آپ کے پاس کار ہے, یہ پاؤڈر خرید لیجیے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سرف وہاں سے خریدتا ہوں اتنے کا, آپ کتنا کا دیں گے؟ وہ کہتا ہے یہ تو ویلی مصیبت بن گئی. ایم وے کمپنی کی تمام چیزیں وہ صرف چند چیزیں ہی عنوان ہے, ورنہ اصل میں وہ لوگوں سے پیسہ کھینچنے کی تدبیر ہے کہ یہ ایجنٹ بنتا ہے, اس ایجنٹ کے 10 ایجنٹ اور بنیں گے, ان کے اگلے ایجنٹ اور بنیں گے, ان کے اگلے ایجنٹ اور بنیں گے, اور یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا, اور آخر میں اس میں سے ہر ایجنٹ کو کچھ نہ کچھ پیسہ ملتا رہے گا اور مین پیسہ جو ہے وہ آخر میں کمپنی کو جائے گا. اور تقریباً 5 سال ہو گئے ان کو کہتے ہوئے, ہر 6 مہینے کے بعد ہمارا پروڈکٹ آ رہا ہے اور آتا کچھ نہیں ہے. تقریباً 5 سال ہو گئے ان کو کہتے ہوئے اور ہم ہر 6 مہینے کے بعد بتائیں آپ بتائیے نئی کیا چیز ہے, کچھ نہیں. عنوان ہے صاحب ہماری کوالٹی ہائی کلاس, لیکن کوالٹی کو چیک کیا گیا تو کچھ بھی نہیں نکلا. یہ تو میں عمومی باتیں بتا رہا ہوں. اسلامی اصول ہم کو بتاتا یہ ہے کہ آپ جو کوئی کام کریں گے تو یا آپ کسٹمر بنیں, یا آپ بتائیے آپ طے کیجیے آپ کسٹمر ہیں یا آپ ٹریڈر ہیں, آپ بیچنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں, دو میں سے ایک. ایک آدمی کہتا میں بیک وقت دونوں بنوں گا, اسلام کہتا ہے یہ تو نہیں ہوگا, دو میں سے ایک بنیا. ایم وے کمپنی کا اگلا جو ایجنٹ بنتا ہے وہ بیک وقت, وہ بیک وقت کسٹمر بھی ہوتا ہے اور بیک وقت بیچنے والا بھی ہوتا ہے. ایک طرف سے وہ کمپنی کا ایجنٹ ہے اور دوسری طرف سے وہ خود کمپنی کا کسٹمر ہے. جب یہ 7,000 روپے یا کتنا ہوگا, 7,000 یا 6,000 روپے کمپنی کو دیتا ہے, تو کمپنی کو دینے کے بعد کیا کرتا ہے, وہاں سے کمپنی سے ایک تو کچھ چیزیں آئیں گی, اس کو ایک کٹ آئے گا. تو ان کٹ, اس کٹ میں جو چند چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسٹمر ہے, یہ خریدار ہے. اور ساتھ میں کچھ فارم آئیں گے کہ آپ یہ فارم تقسیم کریں اور دوسرے لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنٹ بھی ہے. ہم بار بار کمپنی سے کہتے رہے کہ صاحب آپ یا تو ایجنٹ مانیے اس کو اور یا پھر آپ اس کو کسٹمر مانیے, آپ اس کو دونوں الگ الگ کر دیجئے. میں صرف, میں نہیں چاہتا ہوں آپ کا کاروبار آگے پھیلا ہوں, مجھے صرف چیزیں دیجیے آپ. وہ کہتا نہیں ہم سے نہیں خرید سکتے آپ جی, آپ میں آپ کی یہ چیزیں نہیں خریدنا چاہتا, میں صرف آپ کا ایجنٹ بننا چاہتا ہوں. کمپنی کو قبول نہیں. کیوں کمپنی قبول نہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کا وہ استحصالی سسٹم چلے گا نہیں. چاہے ابدا کشمیر سے کروڑوں روپیہ وہ کمپنی کھینچ چکی ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے, کسی کو وہ ایک پاؤڈر, کسی کو کپڑے دھونے کا پاؤڈر اتنا, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سر اتنے ایم ایم آپ ڈالیں گے تو پھر اتنے کپڑے دھلیں گے, اور عملاً یہاں وہ ناکام ہوتا ہے. چونکہ حدیث میں ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو کام ایک ہی اگریمنٹ میں نہیں کرنا, دو کام ایک ہی اگریمنٹ میں نہیں کرنا. کیسے ہوں گے دو کام ایک ہی اگریمنٹ میں؟ میں یہ ٹیبل ریکارڈ آپ کو 100 روپے کرایہ پر فروخت کرتا ہوں, میں یہ ٹیبل ریکارڈ آپ کو 100 روپے کے کرایہ پر فروخت کرتا ہوں, تو 100 روپے کرایہ اور فروخت، تو کرایہ اور فروخت یہ دو کام ایک ہی ساتھ ہو رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے ایم وے کمپنی ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارا یہ بزنس قبول کر لیں، ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا. تو بیک وقت ہم دو چیز بن جاتے ہیں، خریدار بھی بن جاتے ہیں اور بیک وقت اور کسٹمر بھی بن جاتے ہیں. ہم نے ان کی چیز خرید بھی لی 3-4 ہزار روپئے کی، وہ چیزیں 2200 روپئے کتنے کی آتی ہیں، اور باقی پیسہ جو ہے وہ کمپنی نے خود رکھ لیا. اور اس کے بدلے میں ہم کو کیا کہا کہ صاحب 2200 کے آپ کو چیزیں دے رہے ہیں، باقی پیسہ آپ کو ہم کو ہے، آپ آگے ایجنٹ بنائیے، جتنے لوگوں کو آپ اس میں شامل کریں گے اتنا پیسہ آپ کو ملتا رہے گا اور مین پیسہ ہم کو چلا جائے گا. ان کو بھی ہم اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا تھوڑی سی چیزیں بقیہ رقم کمپنی لے گئی، تھوڑی سی چیز ان کو بھی بقیہ پیسہ کمپنی لے گئی. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے علماء نے اعلان کیا بار بار کہ صاحب یہ کاروبار جو ہے وہ درست نہیں ہے، پیچھے سے یہودی ذہن کام کر رہا ہے اور ہے یہودی کمپنی. سچ میں یہاں تو یہاں کے تو رہنے دیجیے، میں نے دلی میں ایم وے کے سینٹرل آفس سے بات کی، خود دلی میں جا کر، لیکن فون پر، وہاں جا کر نہیں، فون پر بات کی. اس لیے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ لوگ ایم وے ابھی سمجھے نہیں ہیں. سمجھے کیوں نہیں سمجھے، پوری طرح سمجھے ہیں، ایم وے کا سسٹم اتنا ہی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب آپ جو ہے وہ ڈائمنڈ بن جائیں گے اور پھر آپ کو مہینے 50,000 روپے آنے لگے گا، اور کہاں سے 50,000 روپے آئے گا. ایک طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد ہے، اور دوسری طرف سے جو ملازمین ہیں انہیں کو اس میں پھنسا رہے ہیں، تو گویا ان کا پیسہ کھینچنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. خیر خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ کمپنی کا سارا سسٹم جو ہے یہ استحصال پر کھڑا ہے. دوسرے اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق لاٹری سسٹم حرام ہے. یہاں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مجھے بتا رہے ہیں اگر میرے آگے اتنے ایجنٹس بن گئے، اگر میں نے 500 آدمیوں کو اس میں جوڑ دیا تو پھر مجھے 40,000، میں ڈائمنڈ بن جاؤں گا، مجھے 40,000 منتھلی ملتا رہے گا یا 50,000. یہ خواب میں نے دیکھا اور یہ خواب دیکھ کر کے میں چھلانگ مارتا ہوں، میں دیتا ہوں، چلو 6,000 روپے دینے میں کیا نکلے گا، یا تو یہ میں ڈائمنڈ بن جاؤں گا، اور اگر ڈائمنڈ نہیں بنا 6,000 تو گیا، یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ ہے اسی کو کہتے ہیں اسلامی لاٹری سسٹم، کہ ہم یہاں سے ایک رقم دے رہے ہیں، اگر یا تو ہم کو بہت بڑی رقم وہاں سے واپس آئے گی، اور یہاں یہاں سے چھوٹی رقم چلی جائے گی. دیوبند کا فتویٰ آیا حرام، لکھنؤ کا فتویٰ آیا ناجائز، مدراس سے فتویٰ چھپا ناجائز، پنجاب سے فتویٰ شائع ہوا ناجائز، چین میں بین کیا گیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے کام صحیح ہو جائے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کمپنی والوں سے آپ یہ طے کروا دیجئے کہ میں جو آدمی چاہے وہ صرف خریدار بنے، میں آپ کا ایجنٹ نہیں بننا چاہتا، مجھے آپ چیز دیجئے، اور یہ آدمی چاہتا ہے وہ آپ کا ایجنٹ بن جائے تو آپ اسے دے دیجئے فرنچائزشپ. کمپنی کو یہ تسلیم نہیں ہے، کہا بے وقت آپ یہ دونوں کام کریں گے، یعنی آپ کو یہ لینا ہے تو یہ آپ کے سر پڑے گا، اور آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ آپ کے سر پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں استحصال. جی میں یہ لینا چاہتا ہوں مگر وہ میرے سر کیوں پڑتا ہے، کرنا پڑے گا آپ کو، اور اسی میں کمپنی کا پیسہ وصول ہوتا ہے. چنانچہ میرے جاننے والوں میں، بہت قریب کے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں، وہ بہت ہی پسماندہ ترین ضلع میں 400-500 آدمیوں کو اس میں پھنسا چکے. ان سے میں نے پوچھا بتائیے ان 400-500 آدمیوں کو کیا ملا، 2-3 قسم کے پاؤڈر، اور کیا ملا ان کو؟ ایک پسماندہ ترین ضلع سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ آپ کے ذریعے سے اس میں جڑ گئے، کیا ملا ان سب کو؟ جی فلاں کو اتنا پیسہ، فلاں کو اتنا پیسہ. کہا یہ پیسہ وہاں سے آیا یا انہی لوگوں کا ہے؟ کہا یہ انہی لوگوں کا لیا ہوا پیسہ ہے، اب یہ جمع کریں آپ، یہ کتنی رقم بن گئی؟ یہ رقم اتنی بن گئی، اس میں سے کمپنی کتنی لگی؟ اتنی رقم، باقی رقم انہوں نے اٹھا کر واپس دے دی آپ کو، تو یہ تقسیم کر کے دے دی، اتنی رقم اس کو، اتنی رقم اس کو، اتنی رقم اس کو، اور باقی رقم کمپنی لے گئی، اور ہاتھ میں ہم کو چند پاؤڈر پکڑا دیے. تو اسی کا نام تو استحصال ہے. یہی ہے ایم وے. اور بھی ہیں کچھ وجوہات، دوبارہ چھپا ہوا بھی ہے، یہاں لکھا ہوا بھی ہے، اس میں بھی جگہ جگہ انہوں نے لکھا یہ ناجائز ہی ہے. اور فرمائیے، نماز جنازہ جوتا پہن کر پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ جوتا پاک ہے یا ناپاک. اگر جوتا پاک ہے، جس کی امید کم، لیکن ہو سکتا ہے کبھی ہم کو یقین ہے کہ ہمارا جوتا پاک ہے، تو اوپر سے بھی پاک ہو، نیچے سے بھی پاک ہو، تو اس صورت میں جوتا پہن کر جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. بہتر اس وقت بھی ہے کہ جوتا باہر نکال دیں. اور اگر جوتا پاک ہے یا ناپاک یہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے ناپاک، تو اس صورت میں جوتا نکال کر کے جنازہ پڑھنا ہوگا. جوتا پہن کر اگر جنازہ پڑھا گیا اور جوتا آپ کا ناپاک رہا تو جنازہ ادا نہیں ہوا. البتہ ایسی صورت میں جبکہ نیچے کیچڑ ہو، برف ہو وغیرہ ہو، اس پہ جوتا نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ جوتا نیچے سے تو ناپاک ہوگا، اوپر سے ہو سکتا ہے پاک ہو، تو پھر اوپر سے پاؤں رکھ کر کے جنازہ اگر پڑھا گیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم زمین پر کھڑے ہیں، زمین کے اندر والا حصہ ناپاک ہے، جو ناپاک حصہ براہ راست ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا ہے، تو جنازہ اس وقت ادا ہو جاتا ہے. خلاصہ اگر یقین ہے کہ جوتا پاک ہے نیچے سے بھی اوپر سے بھی تو جوتا پہن کر جنازہ پڑھیے, اور بہتر اس وقت بھی ہے جوتا نکالنا. اور اگر یقین نہیں ہے نیچے سے ہو سکتا ہے ناپاک ہو تو پھر جوتا نکال کر آپ نیچے زمین پر پاؤں رکھیں بہت اچھا, لیکن اگر کیچڑ وجہ یا برف کی وجہ سے نیچے پاؤں نہیں رکھ سکتے ہیں تو جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر کے جنازہ اگر پڑھا گیا تو اس وقت میں اگر نیچے کا تلوار ناپاک ہو گیا تب بھی جنازہ ادا ہو جاتا ہے. اور پھر دوبارہ سوال کہیے,
پیغمبر کرام انسانی شکل کے فرشتے تھے, ان کے دلوں سے برائی ساری دو لی گئی تھی, تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا صرف ٹھیک ٹھیک کام کرنے کا, تو ان کی جو فریز تھی وہ صرف ٹھیک ہی ٹھیک چوز سکتی تھی, گوز چوز کر نہیں سکتی
جی.
تو کیا وہ فرشتے تھے انسانی شکل؟
بالکل نہیں, فرشتے ہرگز نہیں تھے. پہلی بات, فرشتوں میں اور انسانوں میں جو بنیادی فرق ہیں وہی فرق فرشتوں اور نبیوں میں. انسانوں کا سلسلہ پیدائش کا جو ہے وہی نبیوں کا ہے, زندگی گزارنے میں جو انسان جن جن چیزوں کا محتاج ہے وہی فرشتے. سنتے رہیے, جس طرح سے انسان دو انسانوں کے ملاپ کے بعد پیدا ہوتا ہے نبیوں کا معاملہ بھی یہی, پھر پیدا ہونے کے بعد جن مرحلوں سے عام انسان گزرتا ہے انہیں تمام مراحل سے نبی بھی گزرتا ہے, پھر بڑے ہونے کے بعد جس طرح سے ایک انسان کو کھانے کی پینے کی آرام کی چاہتیں ضرورتیں ہیں اسی طرح سے نبی کو بھی ہوتی ہیں, پھر جس طرح سے انسان کو جسمانی ضروریات ہیں مثلا آرام کرنا ہے, جیسے اس کو باتھ روم لیٹرین کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا, ٹھیک یہی تمام چیزیں نبیوں کے اندر بھی تھی, اور ان تمام چیزوں میں نبی اور انسان ایک سیم بالکل, ان میں سے ایک چیز بھی فرشتے کے ساتھ نہیں ملتی ہے. اس کے بعد پھر جذبات کا, جذبات جس طرح سے انسانوں کے اندر ہیں اسی طرح سے نبیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, غصہ جس طرح سے انسانوں کے اندر ہے اسی طرح سے نبی کے اندر بھی, غم جس طرح سے انسانوں کے اندر ہے نبیوں کے اندر بھی, تمنا جس طرح سے انسانوں کے اندر ہے نبی کے اندر بھی, اچھے واقعے پر خوش ہو جانا جس طرح سے عام انسانوں کے اندر ہے نبی کے اندر بھی, پریشان کن واقعے سے غمزدہ ہو جانا عام انسانوں کے اندر بھی ہے نبی کے اندر بھی ہے, نیکی کیا کام کرنے پر خوشی محسوس کرنا نبیوں کے اندر بھی عام انسانوں کے اندر بھی ہے. عام انسانوں کو جس طرح سے کہا گیا یہ کرو یہ حلال ہے تمہارے لیے یہ لازم ہے اور یہ مت کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے, ٹھیک اسی طرح سے نبیوں کے لیے بھی کہا گیا. تو اب اس لیے یہ کہنا کہ نبی فرشتے تھے انسانی روپ میں غلط ہے, ہرگز نہیں, وہ انسانی روپ میں انسانی تھے, لیکن انسانیت میں ایک چیز اور ہے, وہ کیا؟ عام انسانوں میں جذبات برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی, یہ دونوں ایک ساتھ. فالہمہا فجورہا وتقواہا, انسان کے اندر ہم نے نیکی کا مادہ بھی رکھا اور برائی کا مادہ بھی رکھا. یہ نیکی کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو آدمی نیک بنتا ہے, برائی کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو آدمی برا ہو جاتا ہے. نبی کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ دونوں نہیں, بلکہ نبی کے اندر نیکی ہی نیکی کا غلبہ. کیا برائی کا جذبہ ہوتا ہی نہیں تھا؟ کہ ہاں ہوتا تھا, یقیناً ہوتا تھا, لیکن اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. ہم میں سے کوئی شخص جب تک سلامتی کے عالم میں ہے شرافت کے عالم میں ہے تب تک کبھی بھی اپنی بہن کے متعلق برے جذبات اپنے دل میں نہیں لا پائے گا, صحیح ہے؟ نہیں لا پائے گا, الا یہ کہ فطرت مسخ ہو گئی ہو, پھر تو دوسری چیز ہے, یا حیوانیت ہی مسلط ہو گئی ہو جیسا یورپ میں, کہ وہاں کوئی فرق رہا نہیں ہے. لیکن بہرحال جب تک ہماری کسی نہ کسی درجے میں ایمان حیا شرافت خاندانیت یہاں کی تہذیب کے کچھ اثرات ہیں تو ہم گوارا بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تو بھائی اپنے بہن کے لیے جان دینا گوارا کر لیتا ہے, خود برائی سوچنا اپنی بہن کے بارے میں تصور بھی نہیں. ٹھیک, وہ کون سی رکاوٹ ہے جو سوچنے پر جو رکاوٹ بن رہی, وہ کون سی وجہ ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کے لیے؟ کچھ نہ کچھ ہے. جیسے ہمارے لیے ایک جگہ یہ رکاوٹ بن گئی حالانکہ ہمارے اندر جذبات ہیں, بس ایسے نبی کے لیے ہر جگہ رکاوٹ ہے. یہ ہے وہ فرق. ہم کبھی جی چاہتا ہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے, اور کبھی سست ہو کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن سستی ایسی تاری ہو جاتی ہے کہ چھوڑ جاتے ہیں. جو ہم کو وقتی طور پر وہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا, یہ کیفیت نبی پر ہر حال میں تاری رہتی ہے. ہم کبھی احساسات پیدا ہوں گے کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں, خدا کہاں معاف کرے گا, ساتھ میں یہ نہیں خدا ضرور معاف کرے گا کتنے گناہ کیے ہیں. اس میں کبھی کبھی ان گناہوں کو جو ہم نے کیے نہیں ان کو بھی اپنی طرح منسوب کرتے ہیں, سکس گناہ جرم شن کرمت, اب یہ بولے حالانکہ بے شمار گناہ جو آپ نے کیے نہیں لیکن آپ یہ کہنے لگتا ہے وہ کون سا گناہ ہے. بس یہ کیفیت نبی پر ہر وقت تاری رہتی ہے, وہ سمجھتا ہے سب سے زیادہ خدا سے معافی مجھے مانگنی چاہیے, یعنی نیک سے نیک انسان جب بن جاتا ہے تو جو کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں وہ کیفیات نبی پر ابتدا سے ہی طاری ہوتی ہیں کامل درجے میں. غرض امت میں کچھ افراد ایسے گزرے ہیں کہ ان کے دل میں بڑے گناہ کا تصور نہیں, چھوٹے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا, اتنا ان کا دل صاف, اتنا ان کا دل صاف ہو جاتا تھا. یہ امت کے افراد کا عالم ہے, نبیوں کی دعوت ہی نہیں ہے. لہذا نبی جب گناہوں سے معصوم تھا تو اس میں اس کو خود کی محنت شامل ہے, ایسا نہیں ہے کہ خود کی محنت اس کو نہیں لگی ہے, تبھی تو اس کو اجر ملے گا. جی اچھا رہا فرشتوں کا معاملہ, نبی کو بھوک برداشت کرنی پڑی, فرشتوں کو بھوک لگتی ہی نہیں, نبی کو نیند برداشت کرنا. ہاں ہاں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں, وہ تو دو یا تین مرتبہ یہ واقعہ ہوا بس. نہیں ہر نبی کے بارے میں ثبوت نہیں ہے, وہ تو صرف حضور کے بارے میں ثبوت ہے, اور وہ بھی دو یا تین مرتبہ کا واقعہ ہے شک کے صدر کا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ گناہ سے بچ گئے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کا دل کو تو دھویا گیا. نہیں, کمال کی بات ہے. وہ شخص جو بڑے سے بڑا ظلم کر سکتا ہو اور ظلم کرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے, اس نے ظلم کیا نہیں, ظلم کرنے کو سوچا بھی نہیں. وہ شخص جو بڑی سے بڑائی برائی کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس نے برائی کی نہیں, کیر کرنا تو کچھ سوچی بھی نہیں برائی, تو یہ تو مجاہدہ ہے لگ رہا ہے, نے قربانی دی. خلاصہ یہ کہ یہ ذہن میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ نبی جو ہیں وہ فرشتے تھے, اصل میں بس روپ انسانی تھا. نہیں ایسا نہیں, پھر تو ہمارے نمونہ بن ہی نہیں سکتے. قرآن کریم میں بھی ہے, مکے کے مشرک کہتے ہی تھے, کیا کہتے تھے کہ جی آپ انسان نبی بن کر آئے, فرشتہ آنا چاہیے تھا. آپ کھانا کھاتے ہیں, نبی ہونے کے بعد کھانا کھاتے ہیں آپ, یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ بازار میں چلتے ہیں, نبی ہونے کے بعد آپ بازار میں چلتے ہیں, یہ کیسا نبی ہے؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے نہ. وقالوا ما لهذا الرسول, وہ کہتے ہیں کیسا رسول ہے, یاکل الطعام, کھانا بھی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں بھی چلتا ہے. قرآن نے جواب دیا, کل لو کان فی الملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم, ہاں ہاں دنیا میں ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے, مگر اگر فرشتوں کی مخلوق دنیا میں ہوتی تو ہم فرشتے ہی بھیجتے, یہ تو انسانوں کی مخلوق ہے, اس لیے ہم نے انسان ہی نبی بنا کر بھیجا. اگر فرشتوں کو بھیجا ہوا تو ہم تو سب سے پہلا سوال یہ کریں گے, جناب آپ کو تو بھوک لگتی ہی نہیں, آپ کو کیا معلوم بھوک میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک, تو سب سے پہلا اعتراض یہی تھا. اس لیے انسانوں ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا کہ دیکھو تم جیسا یہ انسان ہے, بھوک بھی اس کو لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, اس کے باوجود یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا ہے, گویا ماڈل تمہارے لیے ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے لیے رسول ہم نے بھیجا جو تم ہی میں سے ہے. یہ تم ہی میں سے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ انسانوں میں سے تھے. ایک ہے بشری ضروریات, ایک ہے بشری کمزوریاں. نبی کو بشری ضروریات تو ہوتی ہیں, بشری کمزوریاں نہیں ہوتی, بس یہ فرق. ڈائمنڈ پتھر ہی ہے, لیکن پتھر اور پتھر میں کتنا فرق ہے, پتھر ہی میں سے. صحیح ہے, ایسا ہی. اور بتائیے, غائبانہ جنازہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے, اور ایک آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کا نام تھا نجاشی, وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ تھا, اسلام اس نے قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ملاقات نہیں ہو پائی, وہیں اس کی وفات ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے مکہ مدینہ طیبہ میں اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا. اب اگر یہ قانون کے طور پر رائج کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو بہت سارے دوسرے صحابہ کا غائبانہ جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے تھا, مگر نہیں پڑھا. حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے, حضور کے چچیرے بھائی تھے, انتہائی دردناک عالم میں ان کی شہادت ہو گئی اور موتا میں ہوئی. اس سے پہلے زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہوئی, اور عجیب طرح سے شہادت ہوتی رہی. حضور نے جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا مدینہ طیبہ میں. صحابہ کی ایک جماعت 70 آدمیوں کے قریب تھی, ایک نالے میں لے جا کر ان کو کچھ دشمنوں نے شہید کر دیا. حضور نے جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا, بد دعا تو کی ان کے لیے, لیکن غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. صرف ایک واقعہ ملتا ہے. تو اب یہ تو خیر عام بنیاد ہے, اصل چیز جو سمجھانے کی ہے وہ یہ, غائبانہ جنازہ کس کا پڑھنا ہے؟ ہم کو معلوم ہے آپ پڑھیں گے غائبانہ جنازہ جس کا جی آپ کا چاہے. اگر غائبانہ جنازہ شریعت کا حکم ہوتا تو پھر ہر وقت ہم کو نماز جنازہ, کیونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسلمان مر رہا ہے, تو پڑھتے رہیے جنازہ. پھر ہم کو معلوم ہے کہ گائے والا جنازہ آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو جس کا ہمارا جی چاہے اسی کا پڑھیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت کتنی عظیم ہو ہماری نظروں میں عظیم نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں پڑھتے، اور جو شخص ہماری نظروں میں عظیم تر ہے بس اس کا ہم جنازہ گائے والا پڑھیں گے۔ تو گائے والا جنازہ کا یہ تو اپنی چوائسیں ہوئی، یہ ہے وہ وجہ، اس لیے امام ابونیفہ نے تسلیم نہیں کیا گائے والا جنازہ پڑھنا۔ اور پھر ساتھ میں جتنا زمانہ آگے جائے گا اتنی شرح پیدائش اور شرح وفات بڑھ جائے گی۔ اس وقت شرح وفات جو ہے وہ ہر منٹ میں کئی کئی افراد کی موت کی ہے، تو ٹھیک ہے بتائیے ہر منٹ کے بعد ایک جائے بنا گائے بنا پڑھنا چاہیے، کہ یہ تو بہت مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے یہ بہت مشکل پڑ جائے گا، اس لیے اصل میں گائے جنازہ جائے وہاں جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم پڑھ لیں گے، جہاں ہمارا جی نہیں چاہے گا چاہے کتنی عظیم شان شخصیت کیوں نہ مر جائے ہم نہیں پڑھیں گے جنازہ۔ تو اس کا مطلب یہ جنازہ گائے بنا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی چاہتوں کی چیز ہے جی۔ اور
دوسرا جنازہ جو پڑھتے ہیں پہلے ایک جگہ پڑھا، ہاں دوسری جگہ مسجد گئے وہاں نہیں نہیں دوسرا پڑھیں گے،
ہاں تو دوسرا جنازہ پڑھنے کی صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ جب میت کے اصل وارث جنازے سے پیچھے رہ گئے ہوں، جب وہ جنازہ پڑھنے لگیں گے تو ان کے ساتھ شامل ہو کر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جی آئی ڈونیشن کو اسلام ہرگز جائز نہیں مانتا ہے، اور اس لیے جائز نہیں مانتا ہے کہ آج اگر آئی ڈونیشن جائز ہو جائے دروازہ کھل جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کے جسم کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں بچے گا، صرف چند ٹکڑے باقی رہ جائیں گے، ہڈیوں سے جیلیٹین نکال کر کے اس سے کچھ دوائیاں بنیں گی، چربی سے کچھ کریم بنیں گے، کھال سے منی پرس بنیں گے، گردے کو نکال کر کے کسی اور جگہ استعمال کریں گے، برین کو نکال کر کہیں اور استعمال کریں گے، ہارٹ کو نکال کر کہیں اور استعمال کریں گے، تب صورتحال کیا بنے گی؟ ایک آدمی کے گھر میں اس کا باپ یا اس کا بیٹا مرا تو یہاں سے چار پانچ ٹیمیں آ رہی ہوں گی کینچیاں وینچیاں لے کر، تو کچھ تو اس کا سر کو پھاڑیں گے، کچھ اس کے اندر کے حصے کو پھاڑیں گے، کچھ اس کی ہڈیوں کو توڑیں گے، کچھ ہڈیوں کے اندر کا گودا کھینچنے لگیں گے، اور اس کے بعد پھر اس انسان کا باقی حصہ کس حال میں ہوگا؟ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ صاحب باقی حصہ جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ یہ لے جاؤ جی باقی پالتین میں جو مرضی سو کرو، ہم نے تو اس میں سے نکال لیا جو کچھ نکالنا تھا، یہ انجام ہو جائے گا انسانیت کا، اور اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات صاف ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جی فرق کیا پڑے گا اس سے؟ آخر انسانیت کی خدمت ہے، ہاں ہاں، تو انسانیت کی خدمت میں یہ زندگی میں کیوں نہیں سوچتا ہے میں انسانیت کی خدمت کروں گا؟ زندگی میں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کریں گے، ہاں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد کہ زندگی پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، جس طرح سے انسان کو اپنی اعضاء کی اس دنیا میں ضرورت ہے ٹھیک اسی طرح سے انسان کو اس موت زندگی کے بعد بھی ضرورت ہے، یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ ابھی میں یہی تو جواب ابھی تھوڑی دیر یہ لکھا ہے ابھی بھیج رہا ہوں، ہاں جی
وہ تو دیکھ پائے
جی،
یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام
جی۔
سپوز آرگن ڈونیشن کرنا، دو گردے ہمارے پاس، ایک کافی ہے پوری زندگی کے لیے، اگر کوئی ڈونیٹ کر کے دوسرے کو لگاتے ہیں اس کی زندگی بڑھ جائے، اس میں مجھے ابھی تک نالج ہے مجھے تو کچھ خرابی نہیں لگتی
جی، ہاں اس میں تو کوئی
حرج نہیں،
ہاں اس میں بھی کوئی مزاق
نہیں،
نہیں ہاں اعضا کی پیوند کاری کی بہت ساری شکلیں، اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو چکی ہے علی گڑھ میں، اس پر وہاں علی گڑھ کے ڈاکٹر بھی تھے اور ہمارے علماء بھی تھے، اس میں اعضا کون کون سی شکل میں اجازت ہے کون کون سی شکل میں اجازت نہیں ہے لمبی ڈیٹیل ہے، جیسے آپ نے بتایا سرجری، پلاسٹک سرجری، اور
ہاں ٹھیک میں تو صرف یہی کرتا ہوں, مریضوں کو صرف ٹھیک کرتا ہوں.
جی بہت اچھا,
مجھے وہ فیل ہو رہا ہے صرف, میں گھلکا بھی کر رہا
ہوں. نہیں نہیں,
میں تو ٹوٹل نہیں, میرا سٹرکچر ہی
نہیں
زیرو ہے.
نہیں نہیں نہیں, یہ صرف آنکھ کی بحث ہے, اس وقت آنکھ کا معاملہ الگ ہے. انسان کی کھال ایک جگہ سے نکال کر اسی انسان کو دوسری جگہ لگانا, ایک انسان کی کھال دوسرے انسان کو لگانا, ایک انسان کا گردہ اس کی زندگی میں دوسرے انسان کو لگانا, یہ جو سسٹم ہے اس پہ تو ابھی کہیں اعتراض نہیں. اعتراض جو ہے وہ صرف آنکھ کے دینے پر ہے, اور وہاں ہمارے سارے علماء تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو اس دروازہ کھل جانے کے نتیجے میں کل کو ایک شخص یہ کہے گا کہ جی اس نے اپنی آنکھ دوسرے کو دی, بہت اچھا, میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ بیچ دینا تاکہ میرے بچوں کو پیسہ مل جائے. تو اس کو ہم کس بنیاد پر منع کریں گے؟ پرسوں کو اگر سارے لوگوں نے یہی سسٹم شروع کیا کہ صاحب مرنے کے بعد میرا گردہ بھی بیچ دینا, میری آنکھیں بھی بیچ دینا, میرا ہارٹ بھی بیچ دینا, تاکہ میرے بیوی بچوں کو پریوار کو اچھی خاصی رقم مل جائے گی, تو ہم کس فلسفے کی بنیاد پر اس کو روکیں گے؟ جی یہ درست نہیں ہے. وہ کہے گا جب دوسروں کی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اپنے بچوں کو پیسہ دلوانے میں کیا حرج ہے؟ آخر لائف انشورنس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ میرے مرنے پر جو پیسہ ہے میرے بچوں کو مل جائے گا. تو اس یہ ہے وہ آنکھ کے لیے. باقی وہ جو آپ کی پلاسٹک سرجری ہے اس میں شامل نہیں, اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے, اس کو تو جائز مانا گیا ہے. اور آج نہیں, آج سے تقریباً 30 سال پہلے کراچی میں اس پر میٹنگ ہوئی, مفتی شفیع صاحب, مولانا یوسف بن نوری, ان دونوں نے میٹنگ کر کے وہاں فیصلہ کیا, اور اس سے پہلے لکھنؤ میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. آنکھ کے اس پر اعتراض کیا صاحب, آنکھ کا ڈونیشن درست نہیں, وجہ یہی بتائی جائے. پھر میں کبھی تفصیل سے آؤں گا, تو اس وقت اصل میں مجھے بانڈی پور پہنچنا ہے. لیکن آپ اپنے پورے اس کو اس یعنی یہ مت سمجھیں گے کہ آپ میرا سارا کام ہی جو ہے وہ غلط ہے, نہیں, وہ تو خدمت انسانیت ہے. ہاں آتے ہیں, آتے یقیناً آتے ہوں گے. اس پہ سیدھی بات ہے کہ صاحب ایک طرف سے ہم جو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں ہم میڈیکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس میں ہم آپ کے محتاج ہیں, اور دین آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو اس میں آپ کو دین جاننے والوں سے پوچھنا ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں جب تک ڈاکٹروں سے نہ پوچھیں. اس وقت ہم لوگ ایک چیز پر پوری وہ محنت کر رہے ہیں, نہیں حل ہو پایا ہے, یہ میڈیکل والے بھی پوری مدد نہیں دے پائے اب تک. ہم یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جیلیٹن کیا چیز ہے اور وہ کیسے تیار ہوتی ہے, جو بعد میں طرح طرح کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے, جس میں کیپسول کا خول بھی ہے. اگر یہ ناپاک پیچھے سے آ رہی ہے, اور ہے ناپاک کیونکہ وہ مردار جانور کی ہڈیوں سے نکالا ہوا, اب اگر ناپاک کہیں گے تو مسلمانوں کا کیا بنے گا, اور اگر ہم پاک کہیں گے تو بیچ میں کہاں پر ہے جہاں ہم یہ کہیں گے اس پروسیس کے نتیجے میں یہ پاک ہو گیا ہے؟ ادھر سے مردار جانوروں کی ہڈیوں کو کے اندر سے سٹیم گزار کر کے اس کا وہ عرق نکالتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے, اور جیلیٹن تیار ہوگا. اور وہ کچھ غیر ضروری چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, لپسٹک میں, نیل پالش میں, چاکلیٹس میں, وہاں تو حرام کہنے میں کوئی مذاق نہیں کیونکہ کوئی بہت بڑا حرج ہونے والا نہیں ہے, لیکن کیپسول کا کھول میں وہی استعمال ہوتا ہے. اس وقت اگر جب ہم حرام کہیں گے تو فوراً ساری میڈیکل دنیا اور مسلم میڈیکل دنیا کہے گی متبادل لائیے, اور متبادل نہ ہمارے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے, تو گویا امت مشکلات میں پھنس جائے گی. تو گویا قدم قدم پر وہ مرحلے پیش آتے رہتے ہیں کہ جس میں میڈیکل اور علماء جمع ہوتے رہتے ہیں, اسی میں اب یہ ہونے والا ہے اس طرح پھر سے اسی پر آئیو نیشن پر. تو اب تک تو ہم یہی سمجھتے بھی آئے, اب تک سارے علماء یہی لکھتے آئے ہیں کہ صاحب بقیہ اعضاء کی پیوند کاری اس میں تو اعتراض نہیں, آنکھ کے اس پہ اعتراض.
نکلتا ہے کہ ڈسکشن
کی
ضرورت ہے, ہر پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اگر ہم جیسے ان میں کہا کہ ایک گردہ دے دیں گے دوسرے کو تو دوسرے سے کام چل سکتا ہے, تو وہ زندگی کا معاملہ ہے, صرف اس طرح ٹھیک ہے, اور اگر مرنے کے بعد ڈونیٹ کرے اس پر اعتراض,
آپ کو معلوم ہے اس وقت ساؤتھ انڈیا میں سب سے بڑا کاروبار کون سا ہے؟
وہ تو صحیح ہے, ہر چیز. میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی مرنے کے بعد پھر ایسا ایک بزنس ہی شروع ہو جائے گا, ایک آدمی کہے گا میری آنکھ میرے باپ نے آنکھ ڈونیٹ کر دی تھی یا بیچ ڈالے گا, تو وہ ریزن تو ہم پھر زندہ انسان کے لیے بھی دے سکتے ہیں, کوئی انسان غریبی کے لیے تو پھر گردہ بیچ سکتا ہے یا بیچتے ہیں.
ہاں ہاں, تو اس کو تو حرام ہی کہتے ہیں.
پھر یہ بھی حرام
نہیں, تو گردہ بیچنا تو حرام ہی ہے.
آپ نے فرمایا کہ ہم اس لیے حرام کرتے ہیں آئی ڈونیشن کو کہ لوگ پھر بیچنے چلیں گے.
وہ حرام کرنے کی ایک وجہ وہ ہے, ایک وجہ وہ ہے. زندگی میں اگر میں گردہ بیچنا چاہوں تو اس کو بھی تو اسلام نے حرام کہا.
تو وہ دروازہ تو ہم نے پھر کھول دیا.
کہاں کھول دیا؟
جب ہم نے اجازت دے دی.
کس چیز کی؟
گردہ ڈونیٹ کرنے کی زندگی میں.
زندگی میں گردہ دوسرے کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت. کیا کریں گے جی؟ ہاں ٹھیک, اصل میں مجھے بہت دور جانا ہے. آپ تو شہر کے رہنے والے ہیں, ہم کو گاؤں پر آپ کو نہیں معلوم وہاں کیا کیا بیتتی ہے. وہاں تو یعنی شام کے بعد باہر نکلنا.